बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली असगर बुरुमंद। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समीन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें, सियासी गुफ्तगु और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। उसके बाद आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे, फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। उसके बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम खलकत की रानाइयाँ। उसके बाद पेश किया जाएगा अखबारात के जायज़े पर मबनी प्रोग्राम आईने सहाफ़त। आईने सहाफ़त के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम दरख्शां सितारे, और सामईन नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा ईरानी फन तामीर। सामईन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद प्रोग्राम गिरदो पेश के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामईन, प्रोग्राम गिरदो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी ख़बरें, और ख़बरों के बाद प्रोग्राम में सियासी गुफ्तगु शामिल रहेगी और सियासी तबसरा भी आज के प्रोग्राम गश्त गुज़ार का हिस्सा रहेगा हसब मामूल। तो ख़बरों का वक्त हो चला है, और ख़बरों के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों का खुलासा। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती से इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए जुल्म और इस्तबदाद का मुकाबला किया और साम्राज्य को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने दौरे अनकरा के मौके पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और दीगर आला अहदेदारों से मुलाकात की है। नए ज़रई कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ जारी है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2179 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। लीजिए अब समाअत फरमाइए खबरें तफसील के साथ। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती से इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए जुल्म और इस्तबदाद का मुकाबला किया और साम्राज्य को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने हफ्ते के रोज अशरे फजर की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईरानी कौम ने अपने इत्तेहाद से इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए साम्राज्यी ताकतों का भरम तोड़ कर रख दिया और ईरान से शाह अमरीका और साम्राज्यों को निकाल बाहर किया। उन्होंने ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी को तारीख का बेनज़ीर वाकया करार दिया और कहा कि हजारों साल के बाद ईरानी कौम ने बोसीदा शाही सल्तनत का तख्ता उलट कर मुल्क में अवामी दीनी हाकिमियत कायम की। काबिले जिक्र है कि 1 फरवरी 1979 को इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 15 बरस की वतन से दूरी और जिलावतनी की ज़िंदगी बसर करने के बाद ईरानी अवाम के ज़बरदस्त और मिसाली इस्तकबाल के साथ ایران کی اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے دورے انقرہ کے موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے علاقائی دورے کے پانچویں مرحلے میں انقرہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے، جس میں باہمی تعلقات کے فروغ، علاقے کی صورتحال اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور ترک صدر نے اس ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا اور خطے کے استحکام کے تعلق سے تہران اور انقرہ کے کردار پر تاکید کی۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب چاوش اوغلو سے ملاقات اور تہران انقرہ تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور پابندیوں کو ختم کرنے کے اپنے وعدے پر عمل کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے نئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے بیان کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس معاہدے میں واپسی اور اس پر عمل درآمد کرنا اب امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن نے ایٹمی معاہدے میں کسی نئے رکن کے اضافے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کے ترجمان ابوالفضل اموی نے کہا کہ تہران جامع ایٹمی معاہدے میں سعودی عرب کے کسی بھی کردار کا قائل نہیں ہے۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کے ارکان واضح ہیں اور ان کا ذکر سلامتی کونسل میں قرارداد نمبر 2231 میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے، بنابراین اس معاہدے میں سعودی عرب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود سعودی عرب کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، البتہ تہران باہمی تکنیکی معاملات پر ریاض کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے، جبکہ ہریانہ کے بعد اب این سی آر میں بھی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں سنگھو، ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر بہت بڑی تعداد میں کسان جمع ہو گئے ہیں اور 26 جنوری کے بعد کی صورتحال کے پیش نظر اب مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کسانوں کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ غازی پور بارڈر پر ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے سنگھو، ٹیکری اور غازی پور بارڈر کے آس پاس کے علاقوں میں 31 جنوری کی آدھی رات تک انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ قدم احتیاطی تدابیر کے طور پر اٹھایا ہے، جبکہ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سروس بحال کرے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ مہا پنچایت کے بعد مزید ہزاروں کسان دہلی کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے اور ہمارے اور کسانوں کے درمیان صرف ایک فون کال کا فاصلہ ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جماعتی کانفرنس کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ابھی بھی چاہتی ہے کہ 1.5 سال کے لیے زرعی قوانین پر عمل درآمد کو معطل کر دیا جائے اور اس عرصے میں کسانوں سے بات چیت کی جائے۔ نریندر مودی نے 20 جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ اس سے پہلے بجٹ اجلاس کے آغاز پر 20 جماعتوں نے صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے بعد وزیراعظم مودی نے سبھی جماعتوں کے ساتھ اجلاس کیا۔ ہندوستان میں جان لیوا اور مہلک ترین کورونا وائرس کے نئے کیسوں میں نشیب و فراز کے درمیان شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14,000 سے زیادہ مریضوں کو اس موذی وبا سے شفایابی ملی ہے، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,04,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہفتے کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن کے بڑے اضافے کے بعد ملک میں وائرس کے نئے کیسوں میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ایک بار پھر بڑی کمی آئی ہے اور یہ تعداد 13,083 رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,07,33,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی عرصے میں 14,808 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,04,09,160 ہو چکی ہے۔ اسی عرصے میں 137 مریضوں کی موت سے ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,54,147 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2,179 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ کورونا سے 65 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی وبا نے مزید 65 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اس وبا سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 11,623 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کورونا کے مصدقہ فعال مریضوں کی تعداد 33,439 ہے، جو اپنے گھروں، اسپتالوں یا خصوصی مراکز میں زیر علاج ہیں۔ ان میں سے 2,111 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,407 افراد نے کورونا کی وبا کو شکست دے دی ہے۔ اس طرح اب تک 4,98,152 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کا شوشہ بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی غرض سے چھوڑا جا رہا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے اپنے فیس بک پر لکھا ہے کہ عبوری حکومت کے قیام کا معاملہ بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کو عوامی حمایت، مذہبی جواز اور ملکی فیصلہ سازی پر یقین ہے تو انہیں بین الافغان مذاکرات کی اساس پر جنگ بندی کو قبول کر لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ افغانستان کے عوام جمہوریت اور اپنے آئین کی قدر و قیمت کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے تاکید کی ہے کہ امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد اور کرد ڈیموکریٹک فورس شام کے بچوں کے خلاف اپنے جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے بچوں کے بارے میں سلامتی کونسل کے آن لائن غیر سرکاری اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ شام میں امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد اور کرد ڈیموکریٹک فورس شامی بچوں کے خلاف اپنے جرائم، من جملہ قتل، اغوا اور انہیں استعمال کرنے کے لیے علاقے کے مختلف ملکوں کے جنگی علاقوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے عالمی ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایٹمی معاہدے میں واپسی ایران کا اصل مطالبہ نہیں، بلکہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کے غصب شدہ حقوق بحال کیے جائیں، اور ان تمام امور کی انجام دہی امریکہ اور یورپی ممالک کا فریضہ ہے۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹونیو بلنکن نے جمعرات کے دن اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ایران پر ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام لگایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے گھسے پٹے الزامات کی تکرار کرتے ہوئے ایران کو امریکی اتحادیوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. امریکی وزارت جنگ نے علاقے میں موجود اپنی فورسز کے لیے بھی ایران کو خطرناک قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کے حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ایران کے لیے غذائی اشیاء اور میڈیسن کی درآمد پر پابندی عائد کی ہے اور جن ممالک نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کیا ہے انہیں سزا اور سرزنش کا نشانہ بنایا گیا ہے. جواد ظریف نے اس سوال کے جواب میں کہ اب پہلا قدم کون اٹھائے گا امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ والی پالیسی کی ناکامی کو فراموش نہ کریں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران مخالف پالیسیوں میں ایک ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو کمزور کرنا تھا. اسے اس مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. وائٹ ہاؤس ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی کمزور کرنے کے در پہ تھا جس کے لیے اس نے ایران پر مختلف پابندیاں عائد کی، لیکن اس ہدف میں بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. امریکہ ایسے عالم میں ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا بے بنیاد الزام عائد کر رہا ہے کہ امریکہ کے معروف دانشور اور تجزیہ نگار جوم چومسکی نے رشیا ٹوڈے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ عالمی دہشت گردی کا سرغنہ ہے. ماضی پر اگر سرسری نگاہ دوڑائی جائے تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہی عناصر ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جو ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے سے پہلے اس عالمی معاہدے کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں. اس صورتحال میں اگرچہ جو بائیڈن کی ٹیم عالمی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے بارے میں اشارے دے رہی ہے، لیکن حقائق اس بات کی تائید نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی نئی انتظامیہ نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی سنجیدہ اور مؤثر اقدام انجام نہیں دیا ہے، بالخصوص پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے جو کہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے. ابھی تک کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آئے رہی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک خطاب میں ایٹمی معاہدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے امریکہ کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے حوالے سے کوئی عجلت اور اصرار نہیں ہے، بلکہ ہمارا منطقی مطالبہ پابندیوں کا خاتمہ اور ملت ایران کے غصب شدہ حقوق کی بحالی ہے کہ جس کی ذمہ داری امریکہ اور اس کی پیروی کرنے والی یورپی ممالک کی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے کو صحیح اور عقلانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، جب دوسرا فریق معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو ان شرائط میں ایران کی طرف سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد بے معنی ہے. اگر دوسرے فریق معاہدے پر عمل درآمد کریں گے تو ایران بھی معاہدے میں واپس آ جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے جس کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانا چاہیے وہ ایران نہیں امریکہ ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اسی مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ایٹمی معاہدے کو نجات دلائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ٹرمپ کے دور میں عائد کردہ تمام پابندیوں جو مختلف عنوانات سے لگائی گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے. سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور پروگرام گشت و گزار میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تفسیر بھی سنی یقینی طور پر، امریکہ جو ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے حوالے سے باتیں تو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں کہ جو درحقیقت منطقی بھی نظر نہیں آتی، اور عالمی حالات کے تناظر میں وہ صحیح بھی اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ خود اس معاہدے سے باہر نکلنا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت جو امریکہ میں تبدیلی آئی ہے تو یقیناً امریکی انتظامیہ پہ، بالخصوص جو بائیڈن کے عنوان سے مختلف عنوانات سے کچھ دباؤ ہیں، کچھ داخلی پالیسیوں میں تبدیلی ان کے لیے ناگزیر ہے، اور خارجہ سیاست میں بھی ان پہ کچھ ایسے دباؤ ہیں کہ جس کا انہیں جواب دینا ہوگا. تا تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ اب ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور وہ ریپبلکنز کی ان پالیسیوں کو کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لاگو کی تھی یا اپنا رکھی تھی اس میں وہ تبدیلی لے کے آئیں گے. لہٰذا یہ تبدیلی ان کے لیے ایک مجبوری بھی ہے اور اپنی پارٹی کا ایک تقاضا بھی ہے, اور عالمی حالات بھی کچھ اس طرح نشاندہی کر رہے ہیں کہ امریکہ نہ وہ پہلے والی پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلا سولو فلائٹ کرے اور جو چاہے وہ پوری دنیا پہ اپنی مرضی کا نظام رائج کرے, نافذ کرے, اور وہی یونیپولر سسٹم کے جو امریکہ کی تھیوری میں ضرور ہے, لیکن حالات بہت بدل چکے ہیں ٹرمپ کے بعد. جس انداز سے ٹرمپ کی پالیسیاں مسلسل ناکامی کا شکار رہی ہیں, تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو بائیڈن پہ ایک بڑا دباؤ, یہ جو ایران اور 5+1 کے درمیان ایٹمی معاہدہ ہوا تھا اس میں جو بائیڈن کی یعنی انتظامیہ کی واپسی ہے. اب یہ واپسی کا جب ہم کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بالآخر ڈیموکریٹس یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں, اور جان کیری بالخصوص چونکہ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور اوباما کے دور میں چونکہ اس پہ دستخط بھی ہوئے, تو ایک لحاظ سے وہ اپنے کریڈٹ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے اس معاہدے کو کسی نتیجے پہ پہنچایا. اور جب ٹرمپ مئی 2018 میں اس معاہدے سے نکل گئے تو اس کے بعد معاہدے کے اندر بہت سی مشکلات پیش آئیں, اور یورپی ٹرائیکا نے بھی جس انداز سے اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, ایران نے شروع میں اپنے تمام جو شکیں تھیں ان پہ عمل کیا, لیکن جب دیکھا کہ نہ امریکہ ویسے نکل گیا ہے اور یورپی ٹرائیکا بھی جو ہے اس انداز سے ساتھ نہیں دے رہی, تو انہوں نے ایک ایک کر کے پارلیمنٹ کے, البتہ پارلیمنٹ کے قانون کی روشنی میں پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا اس معاہدے کے عنوان سے, تو کچھ اسٹریٹجک چیزیں طے کیں جو ون بائی ون انہوں نے اسے یعنی پسپائی اختیار کی کہ ہم اس پہ نہیں کریں گے. یورینیم کی افزودگی کی مقدار تھی یا اس طرح کے بھاری پانی کے عنوان سے جو کچھ شرائط تھیں اس سے ایران نے کہا کہ جب تک خود یورپی ٹرائیکا یعنی پورا 4+1 رہ گیا, جب ظاہر ہے جب امریکہ نکل گیا تو 5+ کی جگہ پہ 4+1 رہ گیا, تو جب تک 4+ سب جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ایران بھی جو ہے نا ان چیزوں سے ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے نا اس واپسی کرے گا اور ان چیزوں پہ عمل نہیں کرے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ کئی چیزوں پہ ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ واپسی اختیار کی ہے, اب وہ پوری کی پوری شکیں کہ جو ایران شروع میں جن پہ عمل درآمد کر رہا تھا وہ اب نہیں کر رہا. اب یہ امریکہ کے لیے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ اس معاہدے کی روشنی میں یہ طے کیا تھا کہ کسی طریقے سے ایران کو پھنسا لیں گے, اور یورپی ٹرائیکر نے بھی ان کی پیروی کی کہ ایران کو مجبور کریں گے, عالمی سطح پہ ایک سفارتی دباؤ ہوگا کہ ایران تمام شکوں پہ عمل درآمد کرتا رہے گا اور امریکہ اور یورپی ٹرائیکر جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شدید پابندیاں بھی ٹرمپ کے آخری دور میں
دو چیزیں یعنی دو چیزیں اضافہ ہو گئیں, ایک تو یہ کہ جو اس کے اندر شکیں تھیں وہ دباؤ تھا کہ ہر صورت پہ اس پہ عمل کریں, اور ساتھ ساتھ اضافی جو ٹرمپ نے اضافی پابندیاں لگا دیں, اور پھر بار بار یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خفیہ پالیسیز ہوتی ہیں, ایک تو اوپنلی کہا کہ ہم میکسیمم پریشر سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے. تو اب یہ سارا سیناریو اس انداز سے تھا, اب جو بائیڈن اور ان کی نئی ٹیم پہ یہ دباؤ ہے کہ ایران نے ان کی اس سازش کو تو ناکام بنا دیا, یعنی میکسیمم پریشر والی سازش یا پالیسی ناکام ہو چکی ہے, یا دھوکے سے فریب سے جو چاہتے تھے کہ ایٹمی معاہدے پہ پوری کی پوری شکوں پہ ایران عمل درآمد کرے وہ بھی ایران نے اپنی ایک اسٹریٹجک وڈرال کیا ہے اور پارلیمنٹ کے قانون کی روشنی میں جو ہے نا اس کو کیا ہے. تو اب جو ہے وہ امریکہ چاہتا بھی ہے جو بائیڈن کی نئی ٹیم کے اس پہ واپس آئے, لیکن اپنی شرائط کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے. ایران کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم کوئی شرط قبول نہیں کریں گے, جو پہلے سے معاہدہ تھا اسی معاہدے کے تحت اگر امریکہ آئے گا تو ہم بھی اس کو قبول کریں گے, اور امریکہ نے کوئی شرط رکھی کہ فلاں موضوع کو بھی شامل کر لیں فلاں کو نکال دیں, تو ایران اس لحاظ سے تو ابھی بحث اس موضوع پہ ہے. تو آپ نے تبصرے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پہل کون کرے تو
گا؟
اسلامی جمہوریہ ایران کا بڑا واضح موقف ہے کہ آپ نکلے ہیں, یعنی امریکہ نے بنیادی طور پہ اس معاہدے سے اپنے آپ کو نکالا ہے, امریکہ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ واپس آئے
اور کہ وہ ایران پہ الزام لگائے کہ آپ یہ کریں اور وہ نہ کریں, وہ آئے معاہدے کے اندر آئے بغیر کسی شرط کے, تو پھر اس معاہدے پہ
جی آگے جو بہت ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب
سمین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 بہمن، 16 جمادی الثانی اور 30 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ جمادی الثانی سن 421 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور شاعر اور کاتب ابن دراج قسطلی نے وفات پائی۔ وہ سن 347 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن دراج اپنے زمانے کے بڑے شعرا میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے 4ویں صدی ہجری قمری کے اواخر اور 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں عربی شاعری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اندلس میں انہوں نے عربی شاعری میں نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ ان کی شاعری ادبی اہمیت رکھنے کے علاوہ اس زمانے کے ہسپانیہ کے واقعات سے آگاہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی شمار ہوتی ہے۔ تیس جنوری سن 1934 عیسوی کو جرمن نسل پرست ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ہٹلر کی قائم کردہ نیشنل سوشلسٹ پارٹی نے 1930 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں 107 نشستیں حاصل کی۔ ہٹلر نے 1934 میں جرمنی کے چانسلر اور صدر کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد خود کو جرمنی کا لیڈر قرار دے دیا، پھر ایس ایس کے نام سے خفیہ تنظیم قائم کر کے اور اذیت رسانی کے بڑے بڑے مراکز بنا کر اپنے مخالفین کو ایسے کیمپوں میں منتقل کر دیا جہاں زبردستی کام کرایا جاتا تھا۔ ہٹلر نے لاکھوں افراد کو اپنے نسل پرستانہ اہداف کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ 1939 میں پولینڈ کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا سبب بنا۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست ہوئی اور 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ جنوری 1948 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی کے علم بردار اور ہندوستان کے قومی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی کو ایک متعصب ہندو نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مہاتما گاندھی 1869 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے قانون میں تعلیم مکمل کی تھی اور کچھ مدت تک جنوبی افریقہ میں آزادی کی جدوجہد کرنے والے ہندوستانیوں کی قیادت کی۔ انہیں برطانیہ کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد اور ہندوستان کے محروم عوام کی قیادت کی بنا پر مہاتما کا لقب ملا۔ مہاتما کے معنی عظیم روح کے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو 1922 میں موت یا آزادی کا نعرہ لگانے کی وجہ سے 6 سال قید کی سزا دی گئی۔ انہوں نے رہائی کے بعد برطانوی سامراجیوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ ان کے اس اقدام سے برطانوی سامراج کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی۔ تیس جنوری 1959 عیسوی کو کراچی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا اور بابائے اردو مولوی عبدالحق اس کے پہلے رکن بنے۔ اس ادارے کے قیام کے وقت اس کے 8 اغراض و مقاصد بتائے گئے تھے۔ جب ان اغراض و مقاصد کے ساتھ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا تو ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ پاکستان کے طول و عرض کے تقریباً سبھی معتبر شاعر اور ادارے اس کے رکن بن گئے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام متعدد ادبی انعامات کا آغاز بھی ہوا جو ملک کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ادبی انعام قرار پائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی فعالیت کم ہوتی چلی گئی۔ ان دنوں اس ادارے کی فعالیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ گیارہ بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آ ملے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ بہت سے شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، فنی خرابی کے باعث ابھی آپ نے یہ اعلان سماعت فرمایا جو غلطی سے نشر ہو گیا، اور پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے ہماری شام کی نشریات کا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
Thank you.
کیا آپ نے اب تک اس نقطے کی جانب غور و فکر کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف زمین کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر کچھ حیوانات زمین کے اوپر، زمین کے اندر، دریاؤں اور سمندروں، یہاں تک کہ آسمانوں پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر حیوانوں کی تعداد قومیت اور انسانوں کی تعداد سے بھی بہت زیادہ ہے، جس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جتنی زمین حیوانوں اور جانوروں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ انسانوں کی زندگی بسر کرنے سے زیادہ وسیع و عریض ہے جن پر جانوروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب جانور چاہے دریائی ہوں کہ جو دریا میں زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے پرندے ہوں کہ جو ہوا میں اڑتے ہوں، چاہے ڈسنے والے جانور ہوں کہ جو روئے زمین پر رہتے ہیں، چاہے جنگلوں میں ایک درخت سے دوسرے درختوں پر رہنے والے ہوں، ان میں سے ہر ایک خود اپنی زندگیوں میں مصروف، جاذب نظر اور تعجب خیز زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ہم درندوں کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان صرف کتا ہی وہ واحد جانور ہے جو اپنے مالک کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور اس کی حفاظت اور پاسبانی کرتا ہے۔ رات کے سناٹے میں چھتوں اور دیواروں کے اطراف میں گھومتا ہے تاکہ گھر اور اپنے مالک کی چوروں اور مزاحمت ایجاد کرنے والوں سے حفاظت کرے۔ کتے کو اللہ نے نوکیلے اور تیز دانت اور وحشتناک آواز سے نوازا ہے، جسے سن کر چور اور ڈاکو جو اس کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں، کتے کی آواز سن کر راہ فرار اختیار کر لیں اور یہ بھی علاقے کی باقاعدہ حفاظت کرتا رہے۔
سامعین، یقیناً آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی یا گاہے بگاہے حادثاتی خبروں میں سنا ہوگا کہ کتے کی اپنے مالک سے الفت و محبت کبھی کبھی اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے جان و مال اور اس کے حیوانوں کی حفاظت و پاسداری میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھوک و پیاس بھی برداشت کرتا ہے اور صبر و حوصلے سے کام لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کتے کے وجود میں اس قدر محبت و مہربانی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے؟ آخر کس شخص نے کتے کے اندر یہ مہر و الفت ودیت کیا ہے؟ اگر کتے کی یہ قدرت و توانائی انسان کی حفاظت یا جو کچھ انسان سے متعلق ہے تو اس حیوان کی خلقت کے بارے میں غور و خوض کا سبب بنے گی۔ بعض حیوانوں کا انسانوں سے مشابہ ہونا بھی ہمیں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بندر و لنگور کے بیشتر اعضاء جیسے سر، چہرہ، ہاتھ، سینہ، اندرونی اور بیرونی اعضاء انسان کے بدن کی طرح خلق ہوئے ہیں۔ بندر ایک ذی ہوش جانور ہے اور وہ اپنے اسی ہوش و ذکاوت سے اپنے مربی و مالک کے اشاروں اور اس کے حکم کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ انسانوں کے امور کی نقل کرتا ہے۔ بندروں کی تخلیق میں انسانی اعضاء سے بہت زیادہ مشابہ ہونے اور انسانی خصوصیتوں کے پائے جانے میں کیا نکات اور مفید معلومات موجود ہیں؟
انسان اس حیوان کی خلقت اور اس میں پائی جانے والی انسانی شباہتوں کے بارے میں غور و فکر کر کے ایک خاص نتیجے پر پہنچتا ہے۔ شاید بندر انسان کے جیسا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ جان لے کہ ان تمام شباہتوں کے پیش نظر وہ بھی حیوانی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور اگر اس کے اندر سوچنے والے ذہن، فکر و تدبر کی صلاحیت، عقل، شعور اور گفتگو کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہوتی تو وہ بھی صرف ایک حیوان کی طرح ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بندر کے بدن میں انسان کے جسم سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، جیسے بندر کا منہ، لمبی پونچھ اور بال کے، جس کی وجہ سے اس کا پورا بدن چھپا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے برخلاف فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر بندروں کو بھی انسانوں کی طرح ذہن، عقل و شعور اور بولنے کی صلاحیت دی جاتی تو انسان اور حیوان کے درمیان پایا جانے والا معمولی اور ظاہری فرق انسانوں کے جھرمٹ میں بندروں کے شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ بنتا۔ خلاصہ یہ کہ انسانوں سے بندروں کی جدائی کا اصلی محور ان کے اندر ذہن و عقل اور بولنے کی صلاحیت کا نہ پایا جانا ہے، اور یہ تمام مخلوقات پر انسانوں کی عظمت و رفعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے ایک نظر کرتے ہیں ان شباہتوں کی طرف جو حیوانوں کی خلقت میں پائی جاتی ہیں، جس پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے خالق دو جہاں کی عظمت و قدرت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھی روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس حیوان کے بدن کا ایک اصل حصہ اس کی سونڈ ہے۔ یہی سونڈ ہے جو گھاس، پانی اٹھانے اور ان کے کھانے پینے میں اس کے ہاتھ کا کام کرتی ہے۔ اگر ہاتھی کی تخلیق اس طرح سے نہ ہوتی اور اس کے سونڈ نہ ہوتی تو کبھی بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زمین سے کوئی چیز اٹھا کر کھاتی یا پیتی، کیونکہ ہاتھی تمام چوپایوں کے برخلاف لمبی گردن نہیں رکھتی کہ جس سے غذا کی طرف بڑھا کر کھانا اٹھاتی۔
اب جب کہ پروردگار عالم نے ہاتھی کو لمبی گردن عطا نہیں کی ہے، مگر اس کے بدلے میں اسے لمبی سونڈ عطا کی ہے کہ جو گردن کا کام کرتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مخلوقات پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والے پروردگار کے علاوہ کون ہے جس نے اسے ایک عضو نہ دینے کے بدلے میں دوسرا عضو عطا فرمایا ہے کہ جو اسے نہ ملنے والے عضو کے تمام امور انجام دے۔ اب کیسے ان افراد کی دلیلوں سے یہ بات سازگار ہو سکتی ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ کائنات کو بے ہدف اور مقصد کے پیدا کیا گیا ہے؟ شاید اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ تمام حیوانوں کی طرح آخر ہاتھی کو لمبی گردن کیوں نہیں دی گئی؟ اگر ہم اس سلسلے میں ہاتھی کے بدن کی شکل و بناوٹ پر ذرہ برابر بھی غور و فکر کر لیں تو اس کا جواب واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہاتھی جسے کے اعتبار سے بہت ہی بڑا جانور ہے اور اس کے تمام اعضاء و جوارے اسی اعتبار سے بہت ہی بڑے ہیں۔ اسی طرح سے اس جانور کے سر اور کان بھی بہت بڑے اور سنگین ہیں، اور اگر طے یہ ہوتا کہ ایک گردن پر سوار ہوں یا گردن اتنی بڑی ہوتی کہ اس کے لیے مناسب نہ ہوتی اور ہاتھی کے لیے دوسری مشکلات وجود میں آتی، یا گردن اتنی زیادہ چھوٹی ہوتی کہ اس کے سر اور بڑے کان کے بوجھ کو برداشت کرنے کی قوت نہ رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھی کا سر اس کے بدن اور پیٹ سے متصل ہے تاکہ اسے کام کی انجام دہی میں مشکل پیش نہ آئے، اور ایسی گردن کے بجائے اسے سونڈ جیسی نعمت عطا کی گئی ہے تاکہ اس کے توسط سے اپنی غذا اٹھا کر کھا سکے، اور اس کی قسمت ایسی ہی ہے کہ وہ گردن کے بغیر بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور اس کے کام میں مشکل پیش نہ آئے۔
حیوانوں کی بعض فطری حرکتیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ جس وقت ایک انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کے پسماندگان اور چاہنے والے اسے دفن کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس کے بے جان جسم کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے۔ ایسی ہی حالت جانوروں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جانور جس وقت اپنی موت کے قریب ہونے کا احساس کرتے ہیں اس وقت اپنے کو لوگوں کی نظروں سے خود کو پوشیدہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی حیات کا چراغ غل کرتے ہیں، یا دوسرے جانور انہیں دفن کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تمام وحشی مردہ جانور اور درندے وغیرہ کہاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتے؟ حالانکہ ان جانوروں کی تعداد بہت کم نہیں ہے کہ دکھائی نہ دیں، خصوصاً یہ کہ حیوانوں کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جنگلوں اور صحراؤں میں ان کے بدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑوں کے درمیان میں بھی بے شمار ہرن، وحشی گائیں، جنگلی گدھا، زیبرا، بارہ سنگھا، پہاڑی بکری اور اسی طرح درندے جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، سیال اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اسی طرح بے شمار پرندے جیسے کوا، کبوتر، ہنس اور چیر پھاڑ کھانے والے پرندوں کا مشاہدہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ جب بہت سے حیوانات مرتے ہیں تو بہت ہی کم صرف وہی پرندے نظر آتے ہیں جس کو شکاری شکار کرتے ہیں یا درندے شکار کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور یا پرندہ نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ حیوانات اپنی موت کا احساس کرتے ہیں کہ اب موت کا وقت قریب ہو گیا ہے تو بہت ہی پس جگہ یا کسی خرابے میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہیں پر انہیں موت آئے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے حیوانات انہیں دفن کر دیتے ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام جنگل و بیابان اور پہاڑ کی فضا ان کے سڑ جانے کی وجہ سے بدبودار ہو جاتی اور پورے علاقے میں وبا پھیل جاتی۔ انسان کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کی یہ خصلت کہ جو انسان کی خلقت کے آغاز کے وقت ایک کوے سے دوسرے کوے تک پہنچی، آخر کس طرح حیوانوں کی خلقت میں رکھی گئی ہے تاکہ انسان ہر طرح کی آلودگی اور مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔
پروگرام کے آخر میں بہتر ہے کہ اعتراف کریں کہ جس طرح سے کہ قرآن کریم میں بارہا بیان ہوا ہے کہ زمین و آسمان، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی خلقت میں عقل مند انسان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو نظم، علم، قدرت اور پوری گیتی پہ اپنا لطف و کرم برساتا ہے، اور ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے اور وہی خدا ہے جو بہت ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ صبح نو، دنیا کی زبان میں مذاکرات، جب بھی ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے ذمہ داریوں پر عمل کیا، ہم بھی کریں گے۔ اسپیکر قالیباف، روزنامہ کیہان، سوئٹزرلینڈ ایرانی ویکسین کا خواہاں، سوئٹزرلینڈ کی وزارت صحت کا اعلان۔ اور برطانیہ، روزنامہ ایوننگ اسٹینڈرڈ، امارات بھی کووڈ کی ریڈ لسٹ میں شامل، دبئی سے برطانیہ جانے والی پروازوں پر پابندی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ آفتاب یزد، علاقے کی نئی شیرازہ بندی، ظریف کے دوروں کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، حالات سے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ظریف دورہ ترکی سے کامیاب لوٹے ہیں، ایران، روس اور ترکی کا شام کے حوالے سے مشترکہ بیان جاری ہوا، بند دروازوں کے پیچھے اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات سے قبل دونوں وزرائے خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے بتایا کہ طے شدہ منصوبے کے تحت ایک نشست ایران، ترکی اور آذربائیجان کے مابین منعقد ہوگی، جبکہ ایران، ترکی اور روس بھی ایک اعلیٰ سطحی نشست منعقد کریں گے۔ ظریف نے بھی ترکی پہنچنے سے قبل جارجیا، آرمینیا، روس اور آذربائیجان کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے 3+3 میکنزم کو متحرک کیا۔ ترک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ترکی، ایران اور روس کے اقدامات کے نتیجے میں شام کے عوام کی مشکلات کم ہو رہی ہیں، اور اب شام کے آئین کی تدوین کے حالات سازگار بنانے میں بھی تینوں ملک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس سفر میں اردوغان کے دورہ تہران کی تیاری کا بھی اعلان کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز، یوٹوپیائی خوابوں کے پیچھے سعودی عرب کی سیاہ حقیقت، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، چند دن قبل سعودی ولی عہد اور اصل حاکم بن سلمان کی آرزوؤں کو ایک پروگرام میں پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں ایک کلپ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب سرزمینوں کے شمال مغربی علاقوں میں 6 نئے شہر تعمیر کیے جائیں گے، ہر شہر 106 میل پر ساحلی علاقے میں تعمیر کیا جائے گا، جہاں نہ تو کوئی شاہراہ ہوگی، نہ کوئی گاڑی، نہ ہی فضائی آلودگی۔ پھر بن سلمان خود آئے اور ٹیڈیکس تقریروں کے اسٹائل میں اس منصوبے میں $500 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جسے انہوں نے تمدن کا انقلاب قرار دیا، جہاں دنیا بھر سے 10 لاکھ لوگ اکٹھا ہوں گے اور ماحولیات کو نقصان پہنچائے بغیر زندگی گزاریں گے۔
البتہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جس جگہ پر یہ شہر تعمیر کیے جائیں گے وہیں پر ایک قبیلہ ماحولیات کے عین مطابق زندگی بسر کرتا تھا، اور اسے اپنی زندگی سے ہٹانے کے لیے بن سلمان کے حکم پر اس قبیلے کے سردار کا قتل کروا دیا گیا۔ اس شہر میں ہر ایک کیسے رہ سکتا ہے جبکہ آزاد افکار کا حشر خاشقجی کے ساتھ بن سلمان کے سلوک میں دیکھا جا چکا ہے اور 24 گھنٹے ان پر نظر رکھی جانی ہے۔ بن سلمان کی تقریر کے بعد ایک خاتون کی آواز میں ایک روشن مستقبل کی نوید دی گئی۔ البتہ ان خاتون نے بھی بہت سے دوسروں کی طرح طے شدہ متن پڑھ کر اور اپنا چیک لے کر چلی گئی ہوں گی۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں۔ ملک میں بدعنوانی کی جڑیں گہری ہیں، محض 2.5 برس میں ختم نہیں ہو سکتی، شبلی فراز۔ روزنامہ نوائے وقت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 5 ارب 40 کروڑ ڈالر دے گا۔ اور روزنامہ صحافت۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر IED دھماکہ، آس پاس موجود گاڑیوں کے شیشے چکنا چور، پورا علاقہ سیل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب۔ کانگریس کا الزام، لال قلعے میں گھسنے والے BJP کے ایجنٹ تھے۔ اخبار لکھتا ہے، یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں کسانوں کی ریلی کے دوران ہونے والے تشدد کے واقعے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ BJP کے ذریعے راہل گاندھی کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کے بعد اب کانگریس نے BJP کو گھیرا ہے اور براہ راست وزیر داخلہ امیت شاہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سابق وزیر داخلہ، ممتاز قانون داں اور کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ دہلی میں جو کچھ ہوا اس کے لیے امیت شاہ ذمہ دار ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لال قلعے میں گھسنے والے میں BJP کے ایجنٹ تھے جو کسانوں کی تحریک کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے۔ روزنامہ جسارت۔ اپوزیشن میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھوں گا، وزیر اعظم۔ اخبار لکھتا ہے، ساہیوال میں تقریب سے خطاب اور صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمنٹ چلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے پارلیمنٹ کو NRO مانگنے کے لیے استعمال کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر عوامی مفاد کی جو بحث ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اپوزیشن کے نام پر ڈاکوؤں کو کی تنقید کو اعزاز سمجھنا چاہیے۔ اپوزیشن اگر میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھوں گا، وزیر اعظم نے کہا کہ PDM کو فیل ہی ہونا تھا۔ سارے ڈاکو مل کر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا لیڈر لندن میں بیٹھ کر انقلاب لانا چاہتا ہے۔ یہ سب پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے حکومت جانے کی تاریخیں دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کرپٹ آدمی ہیں اور ان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو استعمال کر کے ارب پتی بنے، وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز۔ اٹلی نے سعودی اتحاد کو ہتھیار فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی، انصار اللہ نے خیر مقدم کیا۔ مہر نیوز۔ پہلے قدم کے طور پر ایران ایٹمی معاہدے کی پابندیوں کے حدود میں رہے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کو نظر انداز کیا۔ اور تسنیم نیوز۔ مغربی ممالک روس کو جمہوریت سکھانے کے بجائے اپنے مسائل حل کریں، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخاروا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔ اور سامعین، اس کے بعد ہمارا پروگرام پیش کیا جائے گا ایرانی فن تعمیر۔ اور ایرانی فن تعمیر کے بعد ہمارے نشریات کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامن کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، فضل بن حسن تبرسی، متولد 468، متوفی 548 ہجری قمری، جن کی کنیت ابو علی اور لقب امین الاسلام ہے، آپ 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف شیعہ عالم دین، مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، ادیب، لغوی اور ریاضیداں ہیں۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے قرآن کریم کی متعدد تفسیریں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر مجموع البیان ہے۔ آپ سن 468 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام فضل رکھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن کا خیال ہے کہ عربی میں تبرسی ہے، جسے تفرشی سے تبدیل کیا گیا ہے۔ تفرش نام کا ایک شہر ایران میں قمر عراق کے قریب میں واقع ہے، اور فضل بن حسن تبرسی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم و بزرگ عالم دین اور ان کی شہرۂ آفاق تفسیر مجموع البیان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا۔
سامعین، شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن کا خاندان شیعوں کے درمیان مشہور و معروف خاندان تھا۔ آپ کے والد ماجد حسن بن فضل خود اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور ان کے بیٹے رضی الدین اور حسن بن فضل تبرسی آسمان علم و زہد اور تقویٰ میں تابندہ ستارے تھے۔ وہ اپنے بابا کے شاگرد اور بے شمار کتابوں، من جملہ کتاب مکارم الاخلاق کے مؤلف تھے۔ فضل بن حسن نے اپنے بچپن کا زمانہ اور تعلیمی دور فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ کے جوار میں بسر کیا، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علوم اسلامی کے حصول کے لیے بڑے بڑے علماء کے درس میں شریک ہونے لگے۔ آپ نے مختلف علوم، من جملہ ادبیات عرب، قرأت، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول و کلام کے سیکھنے میں بے انتہا محنت و کوشش کی، یہاں تک کہ ہر ایک موضوع میں صاحب نظر ہو گئے۔ اگرچہ اس زمانے میں مختلف علوم جیسے حساب، جبر اور مقابلہ وغیرہ رائج نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے ان علوم کو حاصل کرنے میں بے پناہ محنت کی، اور علم ریاضی میں صاحب نظر شمار ہونے لگے۔
بزرگ علماء اور مورخین نے تبرسی علیہ الرحمٰن کو مجتہد اور عظیم فقیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے خداوند عالم کی توفیق و مدد سے 500 سے زائد قرآن کریم کی آیتوں کو، کہ جو عبادات اور معاملات کی جانب اشارہ کرتی ہیں، اپنی تفسیری کتابوں میں فقہی موضوعات کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مختلف اسلامی فرقوں کے نظریات کو بیان کیا، اس کے بعد شیعوں کے نظریات کی شرح کرتے ہوئے اپنے نظریے کو بعنوان فتویٰ بیان کیا ہے۔ شیعوں کے بہت سے عظیم فقہا نے ان کے نظریے کو قبول کیا ہے۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے تقریباً 54 برس مشہد مقدس میں زندگی بسر کی۔ اس کے بعد سبزوار کے بزرگوں کی دعوت پر سن 523 ہجری قمری میں سبزوار کا سفر کیا، اور وہیں سکونت اختیار کی۔ چونکہ اس شہر میں ایسے بہت سے امکانات موجود تھے، جس کی وجہ سے تدریس، تالیف اور ترویج دین میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اور نہایت ہی سکون سے اپنا علمی سفر جاری رکھا۔
شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے سبزوار میں سب سے پہلے مدرسہ دروازہ عراق کی تمام تر ذمہ داری قبول کی، اور آپ کی سرپرستی اور رہنمائی میں یہ مدرسہ وسیع و عریض بابرکت حوزہ علمیہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس جگہ پر موجودہ ثقافتی و علمی امکانات کی فراہمی نے دور دراز کے بے شمار تشنگان علوم کو اپنی جانب جذب کر لیا، اور جوق در جوق پورے ایران سے پڑھنے والے یہاں آنے لگے۔ نوجوان طالب علم منزل خدمت دین اور کمال کے اعلی مقام تک پہنچنے کے لیے اس مدرسے میں محنت سے پڑھنے لگے، اور فقہ و تفسیر کا درس شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن سے حاصل کیا۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے سبزوار شہر میں اپنی زندگی کے بہترین ایام، یعنی 25 برس، طلاب علوم دین کو درس دینے اور تحقیق و تالیف میں گزارا۔ وہ طلاب علوم دین جنہوں نے آپ سے کسب فیض کیا، وہ علم و دانش کے روشن ستارے قرار پائے، جن میں سے بعض برجستہ چہروں میں آپ کے بیٹے کتاب مکارم الاخلاق کے مؤلف رضی الدین حسن بن فضل تبرسی، کتاب معلم العلماء کے مؤلف ابن شہر آشوب مازندرانی، کتاب الفہرست کے مؤلف شیخ منتجب الدین قطب الدین راوندی اور شازان بن جبرائیل قوم کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
سامن، شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کی مشہور و معروف کتاب تفسیر مجموع البیان ہے۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شہداء الفضیلہ میں شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے علم مقام و منزلت کے بارے میں لکھتے ہیں، امین الاسلام کے جو شیخ طبرسی کے نام سے مشہور ہیں، علم کے علم بردار اور ہدایت کے روشن مینارے ہیں۔ وہ مذہب تشیع کے مایہ ناز پیشوا اور دین اسلام کے عظیم المرتبہ شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تفسیر مجموع البیان ہی ان کے تعارف اور ان کے علمی مقام و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تفسیر کے جس سے نور حقیقت کی بارش ہوتی ہے اور اس کے علم سے وحی الہی زوبار ہوتی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی بھی فرد بشر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمہ اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے کمر ہمت کسی اور اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائے، اپنی بصارت و بصیرت کو بیدار کیا، اپنے افکار کو مہمیز کیا اور بہت زیادہ غور و فکر کیا، بے شمار تفسیروں کا اپنے سامنے رکھا اور خداوند عالم سے توفیق طلب کی اور پھر اس کتاب مقدس کی مقدس و معتبر تفسیر لکھنے بیٹھ گیا کہ جو نہایت ہی آسان نظم و ترتیب کے لحاظ سے عمدہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ یہ تفسیر قرات، اعراب، لغات، بیان مشکلات، معانی اور بیان کے موارد کا ذکر، شان نزول آیات، شان نزول میں وارد ہونے والی احادیث اور مختلف قصص و حکایات کی توضیح، تبیین احکام اور حلال و حرام جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے استدلالات صحیح و مناسب ہیں، چاہے وہ اصول میں ہو یا فروع میں، معقولات میں ہو یا منقولات میں، نہایت ہی معتدل اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیلی ہیں، کیونکہ عصر حاضر میں اس کے افکار کو لوگ برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور بڑے بڑے مقابلوں میں اس کو تلاش کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ علماء اب صرف نام کے رہ گئے ہیں اور علوم میں صرف رمق باقی رہ گئی ہے۔
شیخ طبرسی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر مجمع البیان کو 7 برسوں کی مدت میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی تفسیر التبیان سے اقتباس کرتے ہوئے تدوین کی، اور قرآن کریم کے مختلف فنون میں سے ہر ایک کو الگ الگ منظم و مرتب بیان کیا ہے۔ ان کا یہی منظم انداز اس بات کا سبب بنا کہ شیعہ و سنی دانشوروں نے اس تفسیر کو بہت سی تفسیروں پر برتری بخشی، اور شیعہ اور سنی دانشمندوں نے بے حد سراہا اور اسے علم تفسیر میں قدیمی ترین منابع میں سے شمار کیا ہے۔ مجمع البیان 10 جلدوں پر مشتمل ہے مگر 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا مفید مقدمے سے ہوئی ہے اور مندرجہ ذیل 7 موضوعات پر یہ تفسیر مشتمل ہے: قرآن کریم کی آیات کی تعداد، ان کی شناخت و معرفت کا نتیجہ، مشہور قاریان قرآن کریم کے نام اور ان کے نظریات، تفسیر کی تعریف، تاویل اور اس کے معنی، قرآن کریم کے نام اور اس کے معنی، علوم قرآن کے کچھ اقتباسات اور اس سے مربوط مسائل، اور جو کتابیں اس سلسلے میں تالیف ہوئی ہیں، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں مشہور حدیثیں اور اس کے اہل اور ان مطالب کا ذکر کہ جو قاریان قرآن کے لیے مفید ہو، جیسے قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا۔ آپ نے آیات کے معنی بیان کر کے اس کے مفہوم اور مطالب کی زیادہ وضاحت کرتے ہوئے اسے فصل کے عنوان سے معین کیا ہے، جس کے مختلف عناوین جیسے تقوی، ہدایت، توبہ اور ان کے شرائط، اخلاص، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، مختصر معجزہ و نصیحت اور لقمان حکیم کی نصیحتیں اس فصل میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس تفسیر میں بے شمار حدیثیں اور روایتیں بھی موجود ہیں جن کی تعداد 1300 سے زیادہ ہیں۔ امام المفسرین امین الاسلام شیخ طبرسی علیہ الرحمہ 80 سال کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد 9 ذی الحج سن 548 ہجری قمری کو شہر سبزوار میں انتقال فرما گئے۔ بعض اسلامی مورخین نے شیخ طبرسی کو شہید کے عنوان سے یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ اس قول کے مقابلے میں ایک اور قول بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیخ طبرسی کی رحلت کے زمانے میں جو فتنہ رونما ہوا تھا، اس کے ایک گروہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ شیخ طبرسی کا پیکر مطہر سبزوار سے مشہد مقدس لے جایا گیا اور فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب دفن کیا گیا۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ اور قدیم ثقافت کے حامل ممالک میں فن تعمیر تمدن کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے۔ ایرانی سرزمین ہزاروں برس کے تمدن کی حامل ہے اور اس سرزمین میں فن تعمیر کے ایسے شہپارے موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فن تعمیر اور نئے اسلوب تخلیق کرنے میں ایرانیوں کی دلچسپی کی وجہ سے ایرانی فن تعمیر میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے شوش کے اطراف اور موسیان پہاڑ سے دریافت ہونے والے پتھروں کے ستونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے قدیم فن تعمیر میں ستونوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے قدیم ترین ستون شمال مغربی ایران میں واقع ہیں، جو ارومیہ جھیل کے جنوب میں ہیں اور حسن لو قلعے میں موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دریافت ہونے والے ٹاورز آف سائلنس میں بھی ستون موجود تھے اور یہ ستون بھی پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ ستون چھتوں کی حفاظت یا مذہبی رسوم کی انجام دہی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان ستونوں کے پاس قبر نما گڑھے کھودے جاتے تھے جن سے اس زمانے کے لوگوں کے آخرت سے متعلق عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ قوم مات کے زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی تھیں جن میں پتھر کے مضبوط ستون بھی ہوتے تھے۔ قوم مات نے 7 قبل مسیح بین النہرین میں آشور کی طاقتور حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا اور ایک آزاد حکومت تشکیل دی جس کا دارالحکومت حکمتانہ تھا، جسے آج ہمدان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قوم ماد نے اولین ایرانی حکومت تشکیل دی جو تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ ان کا فن تعمیر بہت سادہ البتہ بعض خصوصیات کا حامل تھا۔ اسے ایرانی فن تعمیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ قوم ماد کے فن تعمیر نے صدیوں تک ایران کے ہمسایوں کے فن پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مات کی حکومت کے زمانے سے ہی ایران میں ایسے عظیم قلعے تعمیر کیے گئے جن میں بیٹلمنٹ اور خفیہ راستے بھی موجود تھے، اور ایرانی فن تعمیر میں ان کا رواج مات کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ یہ قلعے شہر کی فصیل کے اندر ہوتے تھے اور جنگ کے زمانے یا دشمن کے حملے کے وقت بادشاہ اور ان کے درباری انہی قلعوں میں رہتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں مذہبی عبادات کی انجام دہی کے لیے پرشکو عبادت گاہیں اور حال بھی بنائے جاتے تھے۔ ان عمارتوں کا باہر والا منظر بہت سادہ ہوتا تھا، لیکن اندر کی جانب سے دشمن کے حملے، طوفان، حتیٰ زلزلے کے مقابلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس طرح کے قلعے ایران میں 12ویں ہجری قمری تک بنائے جاتے رہے، اور اب بھی ایسے قلعے ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 7 اہم اسلوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اسلوبوں کا تعلق ایران میں اسلام آنے سے پہلے سے ہے۔ ان کو پارسی اسلوب اور پارتی اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ 7 صدی قبل مسیح ایران میں وسیع سلطنت قائم تھی۔ ہخامنشی شہزادے کورش دوم نے پہلے پارس،
ماد اور دوسرے ایرانی اقوام کو متحد کیا اور اس کے بعد کشور کشائی اور ایران کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی ذاتی اور اپنی حکومت کی قدردانی کے مقصد سے بے مثال عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے وسیع و عریض ایران سے آرکیٹیکٹوں اور ہنرمندوں کو دعوت دی۔ ہنرمندوں کو متعدد ممالک سے بلایا گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ایسا شہپارہ بنایا کہ جس سے پارسی رنگ جھلکتا تھا، البتہ اس میں قدیم فن کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس فن تعمیر میں بہترین مواد سے استفادہ کیا جاتا تھا، مثلاً تخت جمشید میں واقع پارسا محلوں کے لیے لبنان سے سدھ اور قندھار سے سندل اور ساگوان کے درخت کی لکڑی منگوائی گئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک بلند جگہ پر تعمیر کی جاتی تھیں اور یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ تخت جمشید سے قبل دنیا میں بہت سی عمارتیں اور حال ایسے بنائے گئے جن میں ستون تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی عمارت یا حال میں موجود دو ستونوں کا درمیانی فاصلہ اس عمارت کے ستونوں جیسا نہیں ہے۔ تخت جمشید کے بعد ستونوں کا فاصلہ تقریباً 5-6 میٹر تک کا ہے، جس کی اس سے پہلے تک کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ سخت پتھر اور لوہے کے استعمال کی وجہ سے ایرانی معماروں کو ان ستونوں کو 22 میٹر تک بلند لے جانے کا موقع مل جاتا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں عمارت کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، جس سے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ستونوں کے اوپر کیپٹل بنانا پارسی فن تعمیر کی ایک اور ظرافت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمارت کے اندر رات کے وقت روشنی کا چھت پر موجود چراغوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عمارت کے آگے چند ستونوں کے ساتھ ایوان بھی بنائے جاتے تھے۔ ہخامنشیوں کے زمانے کی قدیم ترین عمارت جو اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ تخت جمشید سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور پاسارگاد کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل پتھر کے بنے ہوئے ستونوں، زندان سلیمان نامی ایک برج، چند چھوٹی عمارتوں اور ڈھلان والی ایک قبر پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر اور ان میں کیا جانے والا پتھر کا کام یونانیوں کے فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ زمین پر پتھروں کا فرش بنایا گیا ہے، جبکہ دیواروں کا بالائی حصہ کہ جو چھت سے متصل ہے اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو ٹائلوں اور پتھروں کے ساتھ 4 چاند لگائے گئے ہیں، جو کہ بین النہرین، ایلام، یونان اور ایران کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ البتہ داریوش نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ان عمارتوں کو بہت سادہ قرار دیا اور ان کے نزدیک ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ میخی زبان میں موجود کتبوں میں اس محل کا نام پارسا یا پارسا درج ہے اور یہ اس ریاست کا نام تھا، لیکن بعد میں اسے پریس پولیس کا نام دیا گیا۔ مختلف حادثات کے دوران یہ محل قائم و دائم رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا۔ پریس پولیس کو 13 ہیکٹر کے رقبے میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس عمارت کا اصل احاطہ تھا، دوسرا حصہ اس سے ذرا بلندی پر واقع تھا اور بعض عمارتیں ڈھلان میں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس جگہ کو دیکھنے جائیں گے تو پتھروں سے بنا ایک ڈھانچہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ان کے علاوہ سب کچھ نابود ہو چکا ہے۔ البتہ دیواروں کے نچلے حصوں میں کندہ باز ابھرے ہوئے نسبتاً چھوٹے چھوٹے نقوش موجود ہیں۔ ان آثار سے ہخامنشیوں کے دربار کے حالات اور ان کی شاہانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس محل میں تقریباً 20 میٹر کے 72 ستون تھے، جن کے بالائی حصے میں حیوانات کے سروں کے نقش کندہ تھے۔ تخت جمشید کے محلوں کی دیواروں پر کندہ اہم ترین نقوش پروں والے، سینگوں والے شیروں کے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے سامنے ایک صف میں کھڑے سپاہیوں کے نقوش بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی بعض دیواروں کی ضخامت 5.5 میٹر تک ہے اور ان میں 45 ٹن کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تخت جمشید میں سردیوں میں کمرے گرم کرنے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اس محل میں پانی پہنچانے اور نکاسی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ البتہ یہ ایک سیاسی یا دفتری جگہ نہیں تھی اور بظاہر اس کو شان و شوکت کے مظاہرے اور اغیار کے دلوں میں روب پیدا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں تخت جمشید میں جشن نوروز بہت وسیع پیمانے اور سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیے جاتے تھے، جن میں سے بعض کی تصاویر اس محل کی دیواروں پر کندہ ہیں۔ ڈھلان والے حصے سے آپادانہ محل تک بنائی جانے والی دو سیڑھیوں کو انہی نقوش کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ان تحائف میں اسلحہ، شیر، لوہے کے بنے ہوئے گلدان، گھوڑے اور نفیس لباس اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ اس کے ایک ہال میں 99 ستون ہیں اور یہ ہال 100 ستونوں والے ہال کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ہخامنشیوں کی حکومت کا خزانہ ہوتا تھا اور اس سے بہت ہی گناقد آثار ملے ہیں۔ ایسے مجسمے اور آلات بھی ملے ہیں جن سے اس زمانے کی ثقافت سے کسی قدر ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہخامنشی عہد کے فن تعمیر میں موجود حقیقت پسندی دنیا کے فن تعمیر کے کم ادوار میں ہی نظر آتی ہے، کیونکہ نیچر کا مرقع کھینچنے، خصوصاً پتھروں کو تراش کر نیچر کا جلوہ پیش کرنے کی کوشش تمام عمارتوں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ اسکندر مقدونی نے سن 331 قبل مسیح تخت جمشید کو آگ لگانے سے قبل حکم دیا تھا کہ اس میں موجود گناقد خزانے کو اس کے ملک یونان منتقل کر دیا جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، مختلف طرح کے قالین، فن کے شہپارے اور ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ اس دشت میں ابھی تک پتھروں کے ستون اور پتھروں سے بنے ہوئے خوبصورت اور ظریف مجسمے موجود ہیں کہ جو آگ اور ہوا سے بھی محفوظ رہے اور گزرتا ہوا وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ مجسمے ایرانیوں کے آرٹ اور فنون لطیفہ کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ Thank you.